مصلحی و مربی و محسنی، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے جمع شدہ اور مرتب شدہ یہ ملفوظات جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جنوبی افریقہ کے آٹھویں سفر کے ملفوظات ہیں، اللہ کے راستے کا غم جانے حیات ہے، اس عنوان کے تحت آگے سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ گٹر میں اپنے کو گرا کر دام لذت کشید کرنا اور ہے، اور احیاناً بشریت سے مغلوب ہو کر نظر پڑنا اور ہے، اور فوراً نظر ہٹا کر اللہ سے استغفار و توبہ اور ندامت کے ساتھ معافی مانگ لو تو قلب جس درجہ حیلولت نفس کو الگ کرے گا اسی درجہ مستنیر ہوگا۔ اور 14
گناہ کرنا اور باتیں گناہ ہو جانا، احیاناً مغلوبیت ہو کے کبھی گناہ کر بیٹھا کہ عادت نہیں بنا رہی، وہ اور بات ہے، اور خود ایک تو گندگی لگ جانا ہے اور ایک گندگی لگانا ہے، ایک گٹر میں کود پڑا ابھی تو خود ہی لگائی گندگی سے، اور کہیں چلتے چلتے لگ گئی، بچنا بھی چاہتا سفید بھی لگ گئی۔ گناہ کرنا اور اس کا عادی ہونا اور بات ہے، اور گناہ سرزد ہو جانا یہ اور بات ہے۔ گناہ کو اوڑھنا بچھونا نہ بنا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو۔
تو جس درجہ تو قلب جس درجہ حیلولت نفس کو الگ کرے گا اسی درجہ مستنیر ہوگا، اور 14 تاریخ کے چاند کی طرح پورا کا پورا روشن ہوگا، اور وہ خود منیر ہوگا، پھر اس کے الفاظ میں اس کے چہرے میں فرق آ جائے گا، اس کا چہرہ ترجمان قلب ہوگا، اور قلب میں مولا کی تجلیات ہوں گی تو اس کا چہرہ بھی ترجمان تجلیات الہیہ ہوگا، اس کے چہرے پر تجلیات قرب الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ ہوں گے، کیونکہ ہر وقت غم اٹھا رہا ہے، مگر چونکہ اللہ کے راستے کا غم ہے اس لیے گلستان سے زیادہ عزیز ہے۔ جگر کا شعر ہے، بہت عزیز ہے مجھ کو انہیں کی یاد جگر، وہ حادثات محبت جو ناگہاں گزرے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جب اللہ کے راستے کا قید خانہ احب ہے تو پھر ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نظر کی حفاظت کا غم مسلسل آج کل
علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، زلیخا نے دھمکی دی تھی کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تم تو میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گی۔ بادشاہ کی بیوی تھی، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی کہ رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، یا اللہ آپ کا قید خانہ مجھے محبوب ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی اس گناہ سے زیادہ، گناہ کرنے سے زیادہ مجھے آپ کا قید خانہ محبوب ہے۔ اس طرح حضرت والا نے عجیب جملہ فرمایا تھا جس سے وہاں کے علماء ندوہ جو تھے وہ بہت ہی یعنی طرف گئے تھے، کہ عجیب و غریب جملہ ہے کہ جن کی راہ کے قید خانے احب یعنی محبوب سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں ان کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں گے، یعنی جن کی راہ کی تکلیفیں اور مجاہدات اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی عبادات میں جو مشقت ہے اور اللہ کے راستے میں جو غم ہے، جب وہ اتنا محبوب ہے اللہ کے عاشق کو، تو جب ان مجاہدات میں یہ لذت ہے تو اس کی گلستان اللہ تعالیٰ کے قرب کی بہاریں، اللہ تعالیٰ کی لذت دیدار، اللہ تعالیٰ کی جو لذت روحانی ہے جو قلب میں محسوس کرتی ہے، جو آدمی کرتا ہے، جو صاحب نسبت کرتا ہے، وہ کیسے ہوں گے، ان عبادات کی اور جو اللہ کرتے ہیں ان کی کیا لذت ہوگی، ذکر و تلاوت وغیرہ سب، جبکہ جس میں لذت آتی ہے تو جب ویسی عام مسلمان کو لذت آتی ہے تو جو خواص سے ان کو کیا لذت آتی ہوگی؟ تو وہ مجاہدات جو ہیں وہ قید خانی ہیں اللہ کے راستے کے. جب وہ احب ہیں محبوب ہیں تو جو اللہ کے راستے کے گلستان اور ان کا ذکر و تلاوت, ان کی یاد اور ان کے ساتھ مناجات, اس میں کیا لذت اور کیا یہ گلستہ ہے. یہ گلستہ کیسے ہوں گے جبکہ ایسے خانے ایسے ہیں.
تو عرض کر رہا تھا کہ نظر کی حفاظت کا غم مسلسل آج کل کے عریانی کے زمانے میں مسلسل مجاہدہ ہے, لیکن پھر اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ بھی متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ ہوگا. اب میرا شعر سنیے, حضرت والا کا شعر ہے. میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو, کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. اب اس کا فیچر بھی سمجھ لیجئے. ایک ماں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا آج کل تمہیں پیچش ہے, کباب مت کھاؤ. اب 10 بچے اس کو دکھا دکھا کے کباب کھاتے ہیں تو وہ اشبار آنکھوں سے روتے ہوئے کہتا ہے کہ اماں آپ نے ہم پر پابندی عائد کر دی. ماں اسے گود میں اٹھا لیتی ہے اور غلبہ رحمت سے اپنے دامن سے اس کے آنسو پوچھتی ہے, پیار کرتی ہے اور گال چومتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا گھبراؤ مت, تم کچھ دن مجاہدہ کر لو, پھر ہم تم کو خوب کباب کھلائیں گے. اس فیچر کے بعد اب میرے اس شعر کا مزہ آئے گا. میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے, میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو.
کفار و فساق گنہگار جو یہاں لذتیں اڑا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے وہ یہاں کی حرام لذتوں میں مشغول ہیں, اور ایک وہ بندے ہیں جو اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت سے ان گناہوں کی لذتوں سے بچ رہے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے کہ ہمارے مولا نے اس کو منع کیا ہے. یہ ایسا ہی جیسے ماں منع کر دے اور وہ بچہ اس کا فرما بردار ہو اور وہ اس کو رونا آ جائے کہ میں تو مجاہدہ کر رہا ہوں, یہ میرے جو بھائی ہیں یہ سب کے سب مزے اڑا رہے ہیں, تو اس کو گود میں لے لیتی ہے اور اس جیسے فرمایا کہ آنسو اپنے دامن سے پوچھتی ہے, سینے سے لگا لیتی ہے, پیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر ہم تمہیں ایسے اس سے بھی بڑھ کے کباب کھلائیں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان بندوں سے جو کہ دنیا میں مجاہدہ کر رہے ہیں اور ایک وہ ہیں جو نافرمان ہیں لذتوں میں مشغول ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی پیار دیتے ہیں جو اللہ کے بندے جو اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ان کے دل کا پیار اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو ان کا دل محسوس کرتا ہے. حضلب نادی رسد بوسا رسید, حضرت والا کا شعر ہے. منچ گوئم روح چے لذت تشیش, یعنی وہ ہونٹ جو نظر نہیں آتے ان کے بوسے میں میرے دل کو پہنچ گئے اور میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کیا میرے روح نے کیا لذت کھینچی, اس کیا لذت چکھی. جس کو طاہر صاحب نے فرمایا تھا کہ محسوس تو ہوتے ہیں دکھائی نہیں دیتے, اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح دنیا کے سلب نظر آتے ہیں, تو اس چومنے والے کے ہیں لب اور طرح. اللہ کے ہونٹ نظر نہیں آتے لیکن حضرت والا فرماتے تھے کہ دل ان کی لذت کو اور ان کے ہونٹوں کو اور ان کے پیار کو دل محسوس کرتا ہے, جس کو حضرت سے فرمایا. اور یہ حد سے زیادہ جو دل ہیں جو گناہوں سے بچنے کا غم اٹھا رہے ہیں اور حد سے زیادہ ہیں غمگین ہیں, تو انہی کو یہ نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے راستے, جس کو حضرت نے شعر میں فرمایا کہ میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے. کیا عجیب شعر ہے, کیا درد بھرا شعر ہے, کہ بڑے سے بڑا شاعر بھی اس انداز میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ حضرت اہل اللہ کی جو بات نکلتی ہے وہ دل سے نکلتی ہے اور شاعروں کے دماغ سے نکلتی ہے, دونوں میں زمین آسمان کے فرق. تو تو حضرت سے فرمایا میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، بھیگی ہوئی آنکھوں سے، روتی ہوئی آنکھوں سے اتنا پیار اس کو آتا ہے کہ وہ بچے کو چوم لیتی ہے جو اس کے راستے میں غم اٹھا رہا ہے. جس طرح ماں چومتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے خاص بندوں کا پیار لیتے ہیں جس کو ان کا قلب اور جان محسوس کرتے ہیں.
سبحان
اللہ، ہم سب کو نصیب کرنا.
ذرا غم اٹھا کر تو دیکھو، اگر قلب میں اللہ کا پیار نہ محسوس کرو تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا. مگر اللہ کا پیار چھوڑ کر شیطان کا چمہ مت لو، بدنظری کرنے والے کا شیطان لعنتی چمہ لیتا ہے. حرام لذت جب دل میں آتی ہے تو وہ شیطان کا چمہ ہوتا ہے، شیطان کا پیار ہوتا ہے، لعن اللہ الناظرہ کا مصداق ہوتا ہے. اس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ملتی ہے، لعن اللہ الناظرہ والمنظور الیہ. مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالی ناظر پر بھی لعنت کرتا ہے اور منظور پر بھی لعنت کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہاں ناظر اور منظور کے متعلقات کا ذکر نہیں کیا گیا تاکہ جتنی نظریں حرام ہیں سب اس میں داخل ہو جائیں، یعنی کوئی غصے سے حسین کو دیکھے یا شفقت سے دیکھے، دونوں مزے حرام ہیں. تو اپنے قلب کو 14 تاریخ کا چاند بناؤ، تھوڑی ہمت کرو اور نفس کے گولے کو بالکل ہٹا دو. نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا. ہمت سے کام لو تو انشاءاللہ قرۂ نفس اللہ کے جلووں کے سامنے سے ہٹ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے جلوے منیر ہوں گے اور آپ کا قلب مستنیر ہوگا، پورے چاند کی طرح جماچم ہو جائیں گے اور چہرہ ترجمان تجلیات الہیہ ہو جائے گا. اس لیے حدیث اذا رؤوا ذکر اللہ کی شرح یہ ہے کہ اللہ اور اس کی تقریر اور تحریر میں اندھیرے موجود ہوں گے. اس لیے میں آپ سے درد
جب چہرہ فرما رہے ہیں کہ چہرے پہ جس جو چیز دل میں ہوتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ دل میں ہے تو چہرہ تجلیات الہیہ کا منظر ہوتا ہے، کیونکہ تجلیات الہیہ ہوتی ہیں. اور اگر دل میں مرنے گلنے سڑنے والی لاشیں ہیں تو اور تو فرمایا کہ میں سر سے پاؤں تک اس کی وہ گندگی اس کے چہرے پہ ہوگی. جو حسین جو اس کے دل میں جو حسین ہے تو اس کی جو گندگی اوپر کڑی سر سے پاؤں تک اس کی گندگی اس کے دل میں آئے گی، اور اس کے جو گندے مقامات ہیں اس کا عکس بھی گندگی کا اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے گا. اسی لیے اس کی دلیل خود حضرت بارا نے دی تھی، وہ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجلس میں ایک شخص بد نظری کر کے آیا تو آپ نے فرمایا کہ ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا، کیا حال ہے اس قوم کا کہ جس کا آپ نے نام نہیں لیا، اہل اللہ کسی کو رسوا نہیں کرتے مگر اس کو بتا دیتے ہیں تاکہ سمجھ جائے وہ اور اپنی اصلاح کر لیں. ما بال اقوام، کیا حال ہے اس قوم کا، یترشح من اعینہم الزنا، کہ جن کے چہرے سے جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے، زنا ٹپک رہا ہے، کیا حال ہے اس کا. تو یعنی چہرہ ترجمان ہوا نا، اس کا بدنظری کا جو اثر تھا اس کے چہرے پر ظاہر ہو گیا. اسی طرح اہل اللہ کو بھی جو مسلح ہوتے ہیں اور کامل ہوتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ان کو بھی اس کو انکشاف ہو جاتا ہے. یہ ایسا کر کے آئے ہیں اور عام آدمی کو بھی ہو جاتا ہے. عام آدمی کو دیکھ لو، ایک نیک آدمی کا چہرہ دیکھو اور ایک فاسق فاجر کا دیکھو تو دونوں میں زمین آسمان. اگر فاسق فاجر خوبصورت بھی ہوگا تو اس میں نور نہیں ہوگا چہرے میں، ظاہری حسن اور نقش و نگار ہوں گے. اہل اللہ اور کالے بھی ہوتے ہیں تب بھی نور معلوم ہوتا ہے.
ایسے شخص کی آنکھوں سے لعنت اور نحوست برستی ہے اور اس کی تقریر اور تحریر میں اندھیرے موجود ہوں گے. اس لیے میں آپ سے درد دل سے کہتا ہوں، چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے ہے، چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے ہے،
یہ مطلب نہیں کہ چند دن کے لیے خدا مل جائے ہے، بہت سے لوگوں نے اس کا غلط مطلب سمجھا، بلکہ حضرت والا کا منشا یہ ہے کہ چند دن خونے تمنا کر لو تو پھر اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں، چند دن خونے تمنا کرنے سے اللہ تعالیٰ مل جائیں گے، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فغاں، چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے، یعنی چند دن سارے عالم میں حضرت والے کی یہی آہو فغاں تھی، یہی ہر ملک میں ہر لمحہ اور ہر شہر میں گاؤں میں تقاریر میں مجلسوں میں یہی مضمون تھا کہ نگاہ کو بچا لو، غیر اللہ کو چھوڑ دو، حسینوں سے دل نہ لگاؤ، بس اسی میں یہی آہو فغاں زماتے ہیں کہ میرے سارے عالم میں یہی آہو فغاں ہے کہ بس چند دن اپنی تمناؤں کا خون کر لو، حسینوں کو جو نامحرم عورتیں ہیں یا پھر بغیر داڑھی مونچھ کے لڑکے ہیں جن میں کشش ہے، ان کو نہ دیکھو، اور نہ دیکھنے سے دل کا تو خون ہوگا، لیکن چند دن کی بات ہے، چند دن یہ مجاہدہ کر لو، پھر اللہ تعالیٰ کی جلوے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا حامل تمہارا قلب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہوگی، اللہ دل میں آ جائے گا.
پھر اس کے الفاظ میں نور ہی نور ہوگا، اس کی تحریر میں نور ہی نور ہوگا، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے گا اس کا دل عشق الہیہ سے جلا بھنا شامی کباب ہوگا، سارا عالم اس کی خوشبو کو چھپا نہیں سکتا، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن.
مقام در پردہ ظاہر فرما رہے ہیں، ایسی تھوڑی گفتگو ہے یہ کہ اس کا سارے عالم میں اس کو چھپا نہیں سکتا کوئی، حضرت کا جو درد تھا کہاں کون چھپا سکا اس کو، کتنا لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی لیکن وہ جو درد اللہ نے عطا فرمایا تھا سارے عالم میں نشر ہو گیا.
یہ میرے درد دل کا ایک مختصر مضمون تھا جو میں پیش کر رہا تھا، اور یہ حاصل سلوک ہے، جس ظالم نے لا الہ سے قلب کو مکمل پاک نہ کیا وہ حامل الا اللہ نہیں ہوگا، جس ظالم نے لا الہ سے قلب کو مکمل پاک نہ کیا وہ حامل الا اللہ نہیں ہوگا، اور خسارے و محرومی کے ساتھ مرے گا، اس کی موت محرومی کی موت ہوگی، تقوی نہیں پایا تو نصیب دشمنہ سے مرے گا. لہذا دوستو، درد دل سے کہتا ہوں کہ اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچنے کی اور ترک معصیت کی ہمت اللہ نے دی ہے، کوئی اس ہمت کو استعمال نہ کرے اور خبیث لذت کا خوگر رہے تو یہ اس کی نالائقی ہے. اب اور کیا کہوں، اس بات کو کس درد دل سے کروں، اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے، جب لغت میرا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو پھر میں آہوزاری کرتا ہوں اور اپنے دوستوں سے اور اپنے نفس سے بھی یہی کہتا ہوں، میری آہ کو رائے گاہ کرنے والو، میری آہ کو رائے گاہ کرنے والو، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا، میرے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرنا. لہذا اختر سے جتنے لوگ بیعت ہیں، اختر اپنے نفس سے اور آپ سب سے درد دل سے کہتا ہے کہ دیر مت کرو. دھوپ سائے والی حدیث سے استدلال کرتا ہوں کہ بیک وقت دھوپ اور سائے میں مت بیٹھو، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و فرما برداری دونوں کو جمع مت کرو، کیونکہ نافرمانی سے اندھیرے ہوں گے اور فرما برداری سے اجالے ہوں گے، دونوں کو جمع مت کرو، ہمت سے کام لو. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نظر کا بڑا کمزور ہوں اور ہمیشہ سے حسینوں کو دیکھنے کا عادی ہوں، حسینوں کو دیکھنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں، تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوتے مارنے والا ایک مسٹنڈا اس کے ساتھ ہو اور کہے کہ یہ میری بیٹی اور یہ میرا بیٹا ہے اور میں ایس پی ہوں اور پستول بھی لگا ہوا ہے اور جوتا بھی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سنا ہے آپ بد نظری کے بہت پرانے مریض ہیں، آپ کو یہ احساس ہے کہ اب میں مقام مجبوریت پر فائز ہوں کیونکہ میں حسینوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہوں، مجبور ہو جاتا ہوں، تو آج مجھے آپ کے مقام مجبوریت کا مشاہدہ و معائنہ کرنا ہے. دوستو یہ مقام مجبوریت آپ کو مقام محرومیت سے دوچار کر دے گا. یاد رکھو کسی عمر میں کوئی بھی مجبور نہیں ہے، صرف ہمت کی ضرورت ہے. مرتے دم تک تقویٰ فرض ہے. تو معلوم ہوا کہ بندہ مرتے دم تک کسی ایسے موڑ پر نہیں آ سکتا جہاں اس کے تقویٰ کی ہمت ختم ہو جائے. یہ کیسے موڑ پہ لے آیا مجھ کو پیار میرا، یہ کیسے موڑ پہ لے آیا مجھ کو پیار میرا، فراق شیخ میں کھویا گیا قرار میرا، فراق شیخ میں کھویا گیا قرار میرا.
کی ہمت اللہ تعالیٰ نے آخر تک دی ہے، مرتے دم تک تقویٰ کی ہمت دی ہے. اسی لیے تقویٰ جو ہے وہ فرض ہے، کہ اس کی ہمت اگر اللہ نہ دیتے تو تقویٰ فرض ہی نہ کرتے. تقویٰ کا فرض کرنے کا راز یہی ہے کہ پہلے اللہ اس کی ہمت دیتا ہے، پھر اس کو تقویٰ فرض کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کسی چیز کا، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت نہ دیں اور وہ چیز اسے کہہ دیں کہ اس کو اٹھاؤ. جیسے کوئی ایک من کا وزن ہے اور ایک آدمی سے کمزور سے کہہ کہ اس کو اٹھاؤ، تو یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا حکم نہیں دیا؟ تقویٰ کا حکم بھی اسی میں شامل ہے. کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو بندوں کی طاقت سے باہر. اسی جیسے فرمایا تھا کہ مرتے وقت بھی آدمی توبہ کر سکتا ہے، کلمہ پڑھ سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے، دل سے اگر بولنے کی بھی طاقت نہیں دل سے ایمان لا سکتا ہے. تو اس کی ہمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور یہ کہنا کہ ایمان ہم مجبور ہیں، یہ سب شیطان کا دھوکا، نفس کا دھوکا ہے. کوئی مجبور نہیں. جیسے حضرت نے فرمایا کہ وہ پیس بھی کھڑا ہوا ہو اور وہ جوسا اس کا پستول ہاتھ میں ہو، اس کہے کہ اچھا آپ دیکھ کے دکھاؤ اپنی مجبور، میں دیکھتا ہوں آپ مجبور ہیں کہ نہیں ہیں. ساری مجبوری ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ غنی صاحب مجھے خوب اپنے اوپر قدرت ہے، میں مجبور نہیں ہوں. جان بچانے کے لیے مجبوری ختم ہو گئی، اور جہاں ایمان بچانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. یہ کہتا ہے یہ نفس کا دھوکا ہے، ورنہ کوئی مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ کسی کو ایسا حکم دے جو اس کی طاقت سے باہر ہو کر نہ سکے. حضرت والا نے فرمایا تقویٰ کی فرضیت کا یہی راز ہے کہ ہمیں تقویٰ کی انہوں نے قدرت اور ہمت دی ہے، تب پھر تقویٰ فرض کیا ہے.
اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ اختر کو بھی اور آپ کو بھی اس قابل کر دے کہ غیر اللہ کے سائے اور اندھیرے بالکل ختم ہو جائیں، اور ہمارا دل چاند کی طرح پورا روشن ہو جائے، ہمارا چہرہ حامل نسبت اولیاء صدیقین کے قلب کا ترجمان ہو جائے. میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور درد دل سے منتظر بھی ہوں کہ اللہ مجھے بھی یہ مقام دے دے، اور آپ سب کو بھی یہ مقام جلد دے دے، اور موت نہ آئے جب تک یہ مقام نصیب نہ ہو جائے. اور حرام لذت کی
اور ترغیب ہے. حضرت والا تو اس مقام پہ فائز تھے، ہم نزول ہے حضرت کا تاکہ ہم لوگوں کو ہمت ہو کہ اہل اللہ کا نزول ہوتا ہے. عام اس میں لے آتے ہیں تاکہ جو حضرت نے فرمایا تھا جو نزول نہ کرے. اور جیسے ہوائی جہاز ہے وہ آسمانوں میں اڑتا رہے اور وہ زمین پہ نہیں اترتا، تو خود تو اڑے جائے گا، پیسنجرز کو مسافروں کو لے نہیں جا سکتا. اور جو نزول کرتا ہے آسمان سے نیچے اترتا ہے، پھر اس میں پیسنجروں کو بھرتا ہے اور پھر لے کے اڑ جاتا ہے. تو اس کا یہ نزول جو ہے اس کے عروج سے افضل ہے. اسی طرح اہل اللہ کا یہ نزول جو ہے، جو اہل اللہ اپنے کو اس طرح یعنی نزول فرماتے ہیں، یہ عام آدمیوں کی طرح ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہم جیسے ہو جاتے ہیں. تو اس طبیعت مانوس ہو جاتی ہے، بس پھر وہ اپنے ساتھ بٹھا کر اور اڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ.
واہ 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 واہ،
ان کا یہ نزول اور جو بہت سے اہل اللہ ہے ذکر و شغل الاشغال اس میں مشغول ہیں، لوگوں کی اصلاح کی کو فکر نہیں ہے، بس اپنی عبادت میں مشغول ہیں. ٹھیک ہے، وہ خود تو اڑ رہے ہیں، دوسروں کو نہیں اڑا سکتے. اور جو اس میں اس مزاج کے حامل ہیں کہ لوگوں میں گھل مل کے ان کی سی بات کر کے ان کی سی بولی بول کے پھر اللہ تک پہنچا دیں، بظاہر وہ ہنسی مزاح کر رہے ہیں بول رہے ہیں لیکن وہ دوسری طرف کھینچ رہے ہیں ان کو، ان کی صورت میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے کہ وہ انہی بات ہماری سی باتیں کر کے اللہ تک پہنچا دیتے. حضرت نے فرماتے تھے نا کہ میں تو ہنسی ہنسی میں گھر بسا دیتا ہوں، ہنسا ہنسا کے گھر بسا دیتا. تو یہ نزول ان کا اس عروج سے افضل ہے، کیونکہ اس میں دوسرے ولی اللہ بن جاتے ہیں، اس نزول سے دوسرے ولی اللہ بن جاتے ہیں، اور ان کے عروج سے وہ خود تو ولی ہیں لیکن دوسرے کو نہیں بلا سکتے. اس لیے یہ جو نسبت متعدیہ کہلاتی ہے کہ جو جس میں اتنی طاقت ہو کہ دوسرے کو بھی ولی بنا دے، وہ ہے نسبت متعدیہ. اور نسبت لازمہ یہ ہے کہ خود اپنا ولی ہو، گناہوں سے بچتا ہو، سب کچھ ہے، لیکن دوسروں تک پہنچانے کی قوت نہ ہو اس میں، وہ نسبت لازمہ ہے. اپنے اندر اس کے اندر نسبت تو ہے، ولی بھی ہے، لیکن وہ متعدی نہیں ہے. جیسے کوئی جوان ہے شادی نہ کرے تو نسبت اس کی قوت لازمہ رہے گی، متعدیہ نہیں ہوگی. متعدیہ شادی کے بعد جس سے کہ وہ دوسروں اولاد پیدا ہو پھر اس سے آئے. اسی طرح اہل اللہ جو ہے جو نسبت متعدیہ کے حامل ہیں ان کی صحبت سے دوسرے ولی اللہ بن جاتے ہیں، اللہ کے غافل بندے بھی ولی اللہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے نافرمان بندے بھی ولی اللہ ہو جاتے ہیں، کافر مسلمان ہو جاتے ہیں اور مسلمان سچے پکے مسلمان ہو جاتے ہیں، مستقی ہو جاتے ہیں.
اور درد دل سے منتظر بھی ہوں کہ اللہ مجھے بھی یہ مقام دے دے اور آپ سب کو بھی یہ مقام جلد دے دے اور موت نہ آئے جب تک یہ مقام نصیب نہ ہو جائے، اور حرام لذت کی کشیدگی کی عادت خبیثہ سے توبہ کر لو، ایک دم پختہ ارادہ کر لو کہ اپنے مولا کو ناراض کر کے حرام لذت نہیں لینی ہے، چاہے ہمیں چٹنی روٹی کھانی پڑے. اول تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہیں، جب آپ غم اٹھائیں گے تو آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی لذت گھول دے گا. یہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ غم اٹھائے، اللہ کے راستے میں نظر بچائے اور اپنے شکستہ قلب میں تجلیات الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ نہ پائے. دیکھو مولوی اور صوفی جو ہوتا ہے اس کا مزاج عموماً عاشقانہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو یہی ایک مجاہدہ ہے. وہ جیب نہیں کاٹیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دنیا کی محبت بھی ان کو نہیں ہوتی، مگر ایک ہی مرض میں وہ مبتلا ہوتے ہیں کہ جہاں حسن کا ایک ذرہ، ایک اشاریہ کسی کے چہرے پر نمک پایا، بس وہیں نمک چور ہو گئے. صوفی غضب کا نمک چور ہوتا ہے. مولانا منصور نے بھی اپنے شعر میں کہا ہے، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. بس اب مضمون ختم ہو گیا. ایک بزرگ نے کہا کہ اے خدا، دنیا کی بارش کا موسم ہوتا ہے مگر آپ کی رحمت کی بارش کا کوئی موسم نہیں، آپ کی رحمت کی بارش تابع ہے آپ کی مشیت کے، آپ ارادہ کریں رحمت کی بارش ہو گئی، آپ کی رحمت اور آپ کا کرم بادلوں کا محتاج نہیں. تو آپ لوگ وعدہ کریں کہ اپنے قلب کو 14 تاریخ کے چاند کی طرح حیلولت نفس سے بچائیں گے، تاکہ ہمارا دل 14 تاریخ کے چاند کی طرح تجلیات الہیہ سے مستنیر ہو جائے اور اس کی طاقت و ہمت سب کو حاصل ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو کہہ دے کہ میں مقام مجبوریت پر فائز ہوں۔ اس لیے کہتا ہوں کہ جوتے کے عادی مت بنو، نفس خبیث سے کہو کہ اگر اس لڑکی یا لڑکے کا ایس پی باپ یہاں ہو تو کیا انہیں دیکھ سکتے ہو؟ تو ابا سے تو ڈر گئے، اور ربا جو دیکھ رہا ہے تو ربا کو اپنے غلاموں، بندوں اور بندیوں کی آبرو کا خیال نہیں ہوگا کہ تم اس کی مخلوق کو بری نظر سے دیکھتے ہو۔ احب الخلق الی اللہ کون ہے؟ الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور اللہ کا سب سے زیادہ پیارا وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہے۔ لہذا زمین پر مٹی کے ڈھیلے کی طرح مت رہو۔
شرح ازبان نے جی فرمائی ہے، حدیث تو یہی ہے کہ الخلق یا عیال اللہ، سارا جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتا ہے، احسن بھلائی کرتا ہے، بھلائی سے پیش آتا ہے۔ تو حضرت فرمایا کہ اس میں بد نظری جو کر رہا ہے، کسی کی ماں بہن کو، بیٹے کو، لڑکی کو دیکھ رہا ہے اور دل میں گندے گندے خیالات پکا رہا ہے، تو یہ اس کی بے آبروئی کے خیالات ہے کہ نہیں؟ اس کو بے آبرو کر رہا ہے کہ نہیں؟ دل میں ہی چاہ کر رہا ہے، تو یہ بھی اس کے خلاف ہے۔ احب الخلق الی اللہ احسن الی عیالہ کے یہ خلاف ہے کہ اللہ کے کنبے کے ساتھ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ برائی کرنا ہے، یہ بھی بھلائی کرنا نہیں ہے۔ یہ تو حضرت والا نے اس کو بھی اس میں شامل فرمایا، یہ حضرت والا کی شرح ہے، ورنہ عام تو یہی ہوگا کہ جو بھلائی سے پیش آئے، لیکن حضرت والا یہ اس میں فرما دی، اضافہ فرما دیا کہ اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ کوئی کسی کو بری نظر سے دیکھنا، یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے یا برائی ہے؟ ہر شخص سمجھتا کہ برائی ہے، تو مخلوق کے ساتھ برائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے حضرت والا کی تشریح ہے یہ۔
پوری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور اللہ کا سب سے زیادہ پیارا وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کی بھلائی چاہے۔ لہذا زمین پر مٹی کے ڈھیلے کی طرح مت رہو، آسمان پر نظر رکھو کہ آسمان والا دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کو کیسے بری نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کی گٹر لائن میں ان ہونے کے تخیلات حرام میں مبتلا ہے، کیونکہ جیسے ہی نظر کسی نمکین پر پڑتی ہے تو فوراً ہی اس کے ساتھ بدفعلی کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، کسی کے اہل و عیال کے ساتھ بدماشی بھی کرتے ہو اور اس کا پیارا بھی بننا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ولی بنتے ہو، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ایئر ہوسٹس آ جائے، چاہے کالی ہو یا گوری ہو، اس موقع پر پتہ چلتا ہے کہ تم اللہ پر نثار ہوتے ہو یا اس مردہ اور مرنے والے پر مرتے ہو، تم کرگس ہو یا باز شاہی ہو، اس وقت یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ہے نثار ہونے کے معنی، ورنہ عام لوگ نہیں سمجھتے کہ کیسے نثار ہوں۔ اللہ پر نثار ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی ان خوشیوں کا خون کر دو جن سے اللہ ناخوش ہو۔ اگر اللہ ناخوش ہے تو کوئی خوشی تمہیں خوش نہیں کر سکتی، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو اپنا دل ناخوش کرے گا اور غم اٹھائے گا، اس غم میں وہ خوش رہے گا، کیونکہ یہ غم اللہ کا غم ہے۔ میرا شعر ہے، حضرت والا کا یہ شعر ہے، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ کوئی ایک
اللہ کے راستے میں کہ غم اٹھائے، تقوی کا غم، گناہوں سے بچنے کا غم اٹھایا تو دل تو غمگین رہا لیکن زندگی پر کیف تھی, ایسا کیف تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں تھی. زندگی پر کیف پائی کہ دل پر غم رہا, دل تو غم سے بھرا ہوا تھا لیکن زندگی اس غم کی بدولت پر کیف تھی. اگر وہ غم نہ ہوتا تو زندگی پر کیف بھی نہ ہوتا. اسی غم کو اٹھانے سے اللہ تعالی نے ایسی لذیذ حیات عطا فرمائی, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے غم کے فیض سے جو ان کے راستے جو مجاہدات کیے غموں میں بھی بے غم رہا, غموں میں بھی غم کا احساس نہیں ہوا کہ ہم غم میں, ان مجاہدوں کا بھی احساس نہیں ہوا اللہ کی اس لذت قرب کے سامنے جو حاصل ہوئی.
کوئی 100,000 سال تہجد پڑھ لے مگر نظر کی حفاظت کا غم نہیں اٹھاتا, حسین شکلوں سے نظر نہیں بچاتا تو اس کو خون آرزو کی ہوا بھی نہیں لگی. جب کوئی حسین نمکین سامنے آیا الو کی طرح اسے دیکھنے لگتا ہے. اس وقت نہ اسے خدا یاد آتا ہے, نہ شیخ یاد آتا ہے, نہ خانقاہ یاد آتی ہے, نہ ملتزم یاد آتا ہے. اس وقت گدے کی طرح ہائے ہائے کرتا ہے, کیا یہ پاگل نہیں ہے؟ کیا یہ امیر الحمر یعنی گدوں کا سردار نہیں ہے؟ بتاؤ بھائی, کیا اس کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا کہ یہ ظالم میرا رزق کھا کر کس طرح سانڈ بنا ہوا ہے؟ یہ کوئی وفاداری ہے؟ صوفیوں اور سالکین کرام میرے اس سوال کا جواب دو کہ جب کوئی نمکینہ یا نمکین شکل سامنے آ جائے تو اس وقت خدا یاد رہتا ہے؟ خدا را اس بے وفائی اور گدھے پن سے توبہ کرو. نظر کی حفاظت کرنا یہ خدا کا راستہ ہے, یہ شیران طریق کا راستہ ہے. میں اس زمانے میں جو یہ مضمون پیش کر رہا ہوں اگر اس
والا بھی ایک شعر پسند بہت پسند تھا, حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ ہی جڑوں کا. اپنی تمنا کا خون کرنا یہ مخنثوں کا کام نہیں, جن کے اندر قوت ہی نہیں ہے تو اب ان کے کوئی تمنا ہی نہیں تو خون کس چیز کا کریں گے. خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ ہی جڑوں کا, حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا, یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی بات. شیران طریق جو ہے اللہ کے راستے کے جو شیر ہیں وہ انہی کا کام ہے. اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے. اسی کی تلقین کرتے کرتے حضرت والا اس دنیا سے چلے گئے, اللہ ان سے اب کچھ حق ادا نہ ہو, ہمیں سب کو معاف فرما دے, مجھے بھی معاف فرما دے. ٹھیک ہے, مجلس برخاست ہو گئی, اللہ تعالی قبول فرمائے اور اس کا ثواب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی قبول فرما کے حضرت والا کی دعائے مبارک کو پہنچا دے.
گزارش یہ ہے کہ باہر جوتوں کا ریک رکھا ہوا ہے, تو سب ادار سے گزارش ہے کہ جب تک وہ نہ بھر جائے نیچے جوتے نہ رکھیں. یہ ہمارے حضرت کی تعلیم ہے کہ سب سے بڑا دین یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے اذیت نہ پہنچے. تو ہمیں ہر بات کا خیال رکھنا ہے, صرف یہ جوتے ہی نہیں بلکہ اہل محلہ اہل بلڈنگ والے جو ہیں سب, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جوتوں کا ریک باہر ہے تو اس میں جوتے اس میں رکھا کریں, جب وہ بھر جائے پھر اور جگہ کوشش کریں کہ سمٹ کے ایک طرف ہو, کسی کے دروازے کے آگے نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ عشاء کی نماز جو ہے سویرے ہو گئی ہے, 7:45 ہو گئی ہے, تو خواتین سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 8:10 تک یہاں پہنچ جائیں. یہ آخری وقت خواتین کے لیے رکھا گیا ہے, اور 8:15 بغیر کہے بھائی گزارش یہ ہے کہ بہت سے لوگ بیٹھے رہتے ہیں وہاں, تو اس سے سب پورے نظم کے اندر جو ہے وہ پھر فرق آ جاتا ہے. 8:15 بغیر کہے مہربانی فرما کے مرد حضرات یہاں تشریف لے آئیں, اس یہ گزارش کرنی تھی. اب جلدی جلدی تشریف لے جائیے, 2-2 3-3 کر کے, اور راستے میں جیسے حضرت